الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو اللہ جل شانہ کی محبت کے پیدا ہونے کی دو علامتیں بیان کی گئی تھیں اور اللہ جل شانہ کی محبت حاصل کرنے کا بیان اس لیے ہو رہا ہے کہ حیات المسلمین کے مقدمے میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی کے دوسرے مقدمے میں سیدی و سندی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور ذلت و رسوائی کے تین اسباب بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک ان کی جہالت اور جن سے ناواقفیت ہے، اس کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں سے دوچار ہے۔ دوسرے فقر و فاقہ اور تنگدستی، جن کے بے شمار مصائب کا سبب ہے۔ اور تیسرے تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہونا، یہ بھی ان کے لیے بے شمار تفکرات، عموم و غموم اور بے سکونی، بے چینی کا سبب ہے۔ تو تیسرا جو سبب ہے، چند منگلوں سے اس کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ یہ پریشانی اور تکلیف اور یہ پریشانی کس طرح ختم ہو۔ ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہے کہ واقعی وہ پریشان ہے، اور گوناگون پریشانیوں میں ہموم و غموم اور تفکرات میں کچلا جا رہا ہے، دبا جا رہا ہے اور حال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس سلسلے میں ان تینوں اسباب کے دور ہونے کا جواب تو حیات المسلمین ہے۔ اس میں حضرت نے تفصیل سے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں اور ایسی ارواح ذکر فرمائی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تینوں ختم ہو جائیں، اور مومن کو دنیا میں بھی پر یہ پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. لیکن میرا یوں جی چاہ رہا تھا کہ ان ارواح اور اعمال کی تفصیل سے پہلے کچھ مختصر مختصر اعمال ذکر کر دوں تاکہ ان کو اختیار کر کے فوری طور پر ہم اپنے زخم پر مرہم لگا سکیں اور اپنے غم کا مداوا کر سکیں اور اپنی پریشانیوں کا کچھ ازالہ کر سکیں. اس لیے مختلف اعمال کا ذکر چل رہا تھا جن کا تعلق خاص طور سے پریشانیاں دور ہونے سے. ان میں سے ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اگر کسی کے پیدا ہو جائے تو اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. اور گزشتہ منگل کو میں نے یاد کیا تھا کہ آئندہ منگل کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل ہے. اللہ پاک ہمارے اقابل کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات کو ہم پہ ہم بلند فرمائے اور ان کی ان خدمات کا بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. کہ انہوں نے سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں, انہیں کا خلاصہ ناچیز عرض کر رہے. بس اللہ کرے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں اور جب اٹھیں تو عمل کرتے ہوئے اٹھیں, کیونکہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ سب عمل سے تعلق رکھتی ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ہے, ساری چیز عمل کی ہے. بس تو عمل کی نیت سے بیٹھیں, عمل کی نیت سے اٹھیں, یہاں سے جانے کے بعد بھی کوشش کریں. ایسا نہ ہو بس سن سن کر سن ہو جائے, ایسا نہ. مجالس سے مفتی اعظم میں ہمارے حضرت میں اللہ جل شانہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے چند طریقے بیان فرمائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کرے اور اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرے. دل جو ہے یہ ایک پیالہ ہے, یہ اور ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. بیاقوت اس میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, اللہ جل شانہ کی بھی محبت ہو اور دنیا کی بھی محبت ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم خدا خائب ہم دنیائے دوں, ای خیالست و محالست و جنوں, کہ اللہ تعالی کو بھی چاہو اور دنیا کو بھی چاہو اور دونوں چاہتوں کو اور محبتوں کو دل میں جمع کرو, یہ محض خیال ہے اور یہ محض محال ہے, ناممکن ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی دنیا کی محبت وہاں سے نکلے گی, اور یہ اللہ بچا اللہ بچا اللہ تعالیٰ کی محبت نکلے گی دنیا کی محبت چھائے گی. ہم خدا خائب ہم دنیائے دوں, یہ خیالست و محالست و جنوں, بے وقت دو چیزوں کی محبت دل میں نہیں رہ سکتی. اور یہ میں کر ہی چکا ہوں کہ دنیا کی محبت ساری پریشانیوں کی جڑ ہے, اللہ جل شانہ کی محبت سارے راحت و سکون کی جڑ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اس دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکالنا پڑے گا. کہ دل میں محض اللہ تعالی کی محبت ہو. دل میں اللہ جل شانہ کی محبت ہو, اور پھر بے شک دیگر اعضاء و جوارح سے آدمی دنیا کے کام کرے. انبیاء و اولیاء اور عام لوگوں میں یہی فرق ہے. انبیاء علیہ السلام کے قلب کے اندر, اولیاء اللہ کے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت بھری ہوتی ہے, اور ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دل دماغ ان کے دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں. اگر دل اللہ جل شانہ کے ساتھ مشغول رہے اور عام لوگوں کا معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غیر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے, غیر اللہ کی محبت دل میں چھائی رہتی ہے, اور ہر وقت دنیا کی فکریں, دنیا کے منصوبے اور دنیا کی باتیں ان کے دل پر چھائی رہتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی ان کے کسی کام میں لگے رہتے ہیں, انہیں کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں. ظاہر میں تو دونوں یکساں نظر آتے ہیں, ایک ولی بھی اور ایک عام انسان بھی, دونوں ظاہر میں تو یکساں نظر آتے ہیں. وہ بھی کھا رہا ہے, وہ بھی پی رہا ہے, وہ بھی پہن رہا ہے, وہ بھی پہن رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی مل رہا ہے, وہ بھی مل رہا ہے, سارے کام دنیا کے وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. لیکن جو اللہ والا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہے, دنیا سے دل خالی ہے, ہاتھ پاؤں دنیا میں مشغول ہے. جو دنیا دار ہے اس کے دل بھی دنیا میں, اس کے ہاتھ پاؤں بھی دنیا میں مشغول ہے. اس لیے اللہ کا ولی سکون اور چین آرام اور راحت سے, اور وہ بیچارہ حیران اور پریشان. فارسی کی اس مثل کا مزداق ہو کہ دل بیار دست بکار و دل بیار, ہاتھ کام میں مشغول, دل اللہ تعالی میں مصروف. اور اللہ تعالی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دکان چھوڑ دے, ملازمت چھوڑ دے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, رشتے داروں کو چھوڑ دے, دوست احباب کو چھوڑ دے, عزیز اقارب کو چھوڑ دے اور جنگل میں جا کے پڑ جائے, یہ مطلب نہیں. ان سب میں رہے, سارے کرے, لیکن اس کے لیے کرے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. اور شیخ عبداد سے پہلے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سر چشمہ تو آپ ہی ہیں سب کے لیے. کسی نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا جیسے اور مرد گھر میں رہتے ہیں, حضور بھی گھر میں رہتے تھے, گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے. یہ نہیں کہ مسلح بچھا کر بس نیت مانے کھڑے ہو گئے, گھر والوں میں کوئی سروکار نہیں ہے نا. گھر میں آ کر سب گھر والوں کے حقوق پوری طریقے سے ادا فرماتے تھے, یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں بھی گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, اور اپنے کام آج خود فرمایا کرتے تھے, اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے, اور اس طرح سے گھر میں رہتے تھے. لیکن جب اذان ہوتی تو ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے, کل لبھی عارف نہیں, کوئی آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں. گھر میں مشغول ہیں, دل سے اللہ تعالیٰ کے مصروف. اسے اذان ہوتے سب گھر والوں کو ایسا چھوڑتے تھے جیسے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی واسطہ ہی نہیں. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کی دکان تو جنرل مسجد میں جانے سے روک دے گی, یا نماز پڑھنے سے روکے گی, یا جماعت طرح کروائے گی, اور بہت سارے احکام شرع سے پامال ہوں گے. دنیا کی محبت دل میں, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ تو اس کی اس کا دل جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی اطاعت کے لیے تیار رہے. پھر نہ وہ اولاد کی پرواہ کرے گا, نہ مال و منال کی پرواہ کرے گا, نہ سلطنت و حکومت کی پرواہ کرے گا. تو حضور کی شان یہ تھی, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میرے خلیل تو اللہ جل شانہ ہے۔ اور خلیل کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں غالب ہو اور کسی کی محبت کی گنجائش نہ ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا خلیل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ دل کا حال یہ حال تھا، گھر کے اندر عمل یہ تھا۔ تو یہی صفت آپ کے صدقے منتقل ہوئی ہے اولیاء امت اور صحابہ کرام کی طرف۔ حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ہیں، اور یہ لوہار تھے، حداد کہتے ہیں لوہار کو۔ صبح شام تک یہ لوہا بھٹی میں گرم کر کے مختلف چیزیں بنایا کرتے، چھری چاقو کانٹے دراتی وغیرہ، صبح شام تک یہ کام کرتے۔ لیکن تھے اللہ والے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی تھی۔ لہذا ہم حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ لوہے کو بھٹی میں سے نکالا، آئرن پہ رکھا اور ہتھوڑا اٹھایا اس کو پیٹنے کے لیے اور کوٹنے کے لیے، تاکہ اس کو موڑ کر کے کوئی کل پرزہ بنائے۔ ابھی ہتھوڑا یہاں اٹھایا ہے کہ اذان کی آواز کان میں آ گئی تو ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیتے، وہ مار بھی استعمال نہیں کرتے تھے، جبکہ مارنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی فوراً وہ ہتھوڑا چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا، پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے گر گیا، استعمال بھی نہیں کرتے اور کام چھوڑ فوراً کھڑے ہو جاتے۔ تو بس اب اللہ تعالیٰ کے منادی نے بلا لیا اپنے گھر پر، لہذا بس اب وہیں چل رہا ہے۔ اب اس مار کے استعمال میں بھی خیر نہیں ہے، اب تو اللہ کے گھر میں جانے میں خیر ہے، اللہ کا حکم بجا لانے میں خیر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے غالب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو، وہ نہیں کر سکتا جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہو۔ وہ ابھی اٹھتا ہوں لاؤ اسے تو مار لوں، یہ تھوڑا سا اور کر لوں، اور یہ تو میں چل یہ تو نمٹا لوں پہلے کام۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، وہ تو دنیا کام ایک دم چھوڑ دے گا ان شاء اللہ۔ اور ہمارے حضرت کے اور دارالعلوم کے ایک سابق ڈرائیور تھے عرفان، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے اور بڑے ہی ملنسار اور ہمدرد خیر خواہ تھے۔ انہوں نے بتایا حضرت ہمارے حضرت کا معمول، کہ ہمارے حضرت بانی دارالعلوم کراچی کا معمول یہ تھا کہ لکھنے کے لیے لکھ رہے، جہاں اذان کی آواز آئی قلم رکھ دیا، بس وہی اللہ کے منادی ندا دی۔ حالانکہ جس کام میں لگے وہ بھی دین کا کام، فتوے کا کام ہے، تصنیف کا کام ہے، تفسیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، لیکن نہیں، جو اذان آ گئے، اذان سنائی دے گئی، وہ کام چھوڑ دیا گئے اور پھر تیاری شروع کر دیتے ہیں نماز۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور ہمارا بھی وہ رکھتا ہے، ہماری بس غفلت ہے، سستی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس درجہ محبت پیدا کر لیں تو پھر دکان بند کرنا کیا مشکل، کوئی مشکل نہیں۔ ایسے حضرت نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی لکھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت سے اور بڑی رقم خرچ کر کے ایک بہت بڑا باغ لگایا مدینہ منورہ میں، اور وہ باغ اتنا گنجان تھا کہ ایک دن اس باغ میں حضرت تھے، کچھ کام وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو موقع ملا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھے کھڑے ہو گئے۔ دوران نماز دیکھا کہ ایک پرندہ کہیں سے باغ میں آیا تو اس کو جانے کا راستہ نہیں ملا، وہ کہیں شاخوں میں اور خوشوں میں کہیں اٹک کر پھڑ پھڑانے لگا۔ حضرت کا ذہن وہاں چلا گیا کہ بھائی باغ اتنا گنجان ہے کہ پرندے کو جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا، اس کے بعد میں سلام پھیرا تو احساس ہوا کہ میں نماز میں تھا یا باغ میں تھا. فوراً انہوں نے اپنا علاج فرمایا اللہ اور کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور جا کر عرض کیا کہ حضرت اس باغ نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا, میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو اپنے پاس, میں تو اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں, اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا گوارا نہیں کیا. اتنی محنت سے اتنے بڑے سرمایے سے اتنا گنجان باغ تیار کیا لیکن وہ چونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا ذریعہ بن گیا تو اس کو اپنی ملکیت سے خارج کرنے کا ارادہ کر لیا. وجہ کیا ہے؟ دل میں باغ کی محبت نہیں تھی, دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ ادب کہ تو میرے پاس ہے. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے, کسی انجمن میں قرار ہے دل نہ کسی چمن میں بہار ہے دل, کہوں کس سے حالت اظہار ہے دل یہ ہر جگہ میں اداس ہے. تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا, کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا, اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے. وہ اتنے قریب تھے, وہ اتنے قریب تھے کہ مجھے دل ہی میں مل گئے آیا, وہ اتنے قریب تھے کہ مجھے دل ہی میں مل گئے. میں چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے, میں چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے, وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. دیکھیے اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے ماسوی اللہ کی محبتوں کو نکالا جائے. جب تک یہ ماسوی اللہ کی محبتیں دنیا کی محبتیں دل میں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی. جب پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ماسوا کی محبتوں سے اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا. تو یہ خالی کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. اگر غیر اختیاری ہوتا تو اس کا حکم بھی نہ ہوتا, اختیاری ہے. اور اس کے یہ طریقہ یہ کہ جتنی باتیں ترتیب بار بیان کر رہا ہوں یہ سب باتیں اختیاری ہیں, ان کو جب اپنے عمل میں لائیں گے اور پھر دعا کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اتنی محبت ان میں آ جائے گی کہ وہ اللہ کی سوا کی ما سوا اللہ کی محبتوں پر غالب آ جائے گی. اور دوسرا کام یہ کرے, دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ تعالی کی معرفت اپنے دل میں پیدا کرے. معرفت, معرفت کہتے ہیں پہچان کو, کہ اللہ تعالی کی پہچان اس قدر پیدا کرے کہ اللہ ہی کا ہو جائے. کیونکہ وہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ بس پھر ان کی سیوا کسی کا بھی نہ ہو, انہیں کا ہو جائے, کسی اور کا نہ رہے. اور معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ کسی سے محبت کرنے کے چار اسباب ہوتے ہیں. کسی کو کسی سے اگر محبت ہوگی تو ان چار میں سے کسی نہ کسی وجہ سے ہوگی, اس کے بغیر عام طور پر ہوتی نہیں. جس کی جس سے محبت ہوگی وہ ان چار میں سے کسی نہ کسی سبب سے ہوگی. نمبر ایک, حسن و جمال, خوبصورتی اور جمال, اس کی وجہ سے بھی محبت ہوگی. اگر کسی عورت سے محبت ہوگی تو خوبصورتی کی وجہ سے ہوگی, کسی مرد سے محبت ہوگی تو محبت کی وجہ سے ہوگی, کسی بیرش سے محبت ہوگی تو محبت کی محبت ہوگی تو کسی اسی وجہ سے ہوگی. تو جناب ساری دنیا کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے. وہ حسن و جمال چاہے بے جان چیزوں کے اندر ہو, درختوں کے اندر ہو, پتوں کے اندر ہو, پھولوں کے اندر ہو, پھلوں کے اندر ہو, آبشاروں کے اندر ہو, پہاڑوں کے اندر ہو, مرغزاروں کے اندر ہو, کہیں بھی ہو, یہاں تک کہ چاہے جانوروں کے اندر ہو اور پھر چاہے انسانوں کے اندر ہو اور تمام مصنوعات کے اندر ہو, ہر جگہ خوبصورتی 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 کا ڈھنڈورا ہے کہ ہر چیز جو چیز دے رہا تھا وہ خوبصورت ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے. یہ خوبصورت نہیں ہے بھائی, یہ تو خوبصورت نہیں ہے. کپڑے لے رہا تو خوبصورت دیکھ رہا ہے جناب, پین لے رہا تو خوبصورت دیکھ رہا ہے, چشمہ دیکھ رہا تو خوبصورت دیکھ رہا ہے. جو چیز کھانے کی ہو پینے خوبصورت ہونی چاہیے, اچھی بھی ہو, بڑھیا بھی ہو اور سستی بھی ہو. ارے سستے پیسوں میں کیسے خوبصورت چیز مل جائے گی؟ تو جس کو دیکھو وہ کہہ رہا ہے وہ خوبصورتی, خوبصورتی کا عاشق ہے. یہ تو ساری خوبصورتیاں ان کی عطا ہیں, ان کی خوبصورتی کا عکس ہے یہ. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو ان کا نام ہو کے رہ گیا. یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا, داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گیا. خوبصورتی حسن جمال اس کا مرکز اور سر چشمہ ہے اللہ تعالی شانہ کی ذات. تو جب غیر اللہ سے حسن کی بنا محبت ہوتی ہے تو کیوں نہ سب سے زیادہ محبت اس ذات اقدس سے جو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل. اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے ان کو تو ان کا جمال ہر جگہ نظر آتا ہے اور ہر جگہ ان کی معرفت ہو جاتی ہے کہ جنگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ آیا نظر جدھر دیکھا. تو ہماری نظر تو پھول کے اوپر ہے, ان کی نظر پھول والے پر ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. اس میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتا. حسن و جمال کے وہ مالک ہیں, وہ خالق مالک ہیں اور ملجا و ماوا ہیں, بس ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہو نہیں سکتا. ان کا حسن و جمال ابدی اور سرمدی ہے, مخلوق کا حسن و جمال عارضی اور فانی ہے. کیسے حسین و جمیل ہو جناب, اس کو مر کر دیکھ لو کس حالت میں. اور دوسری چیز معرفت کی یہ ہے کہ فضل و کمال, فضل و کمال کی وجہ سے بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کہ بھائی بڑے عالم ہیں, بڑے فاضل ہیں, بڑے محقق ہیں, بڑے مدقق ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو جس کے پاس بھی جو فضل ہے, جس کے پاس بھی جو کمال ہے, جس کے پاس بھی جو علم ہے, جس کے پاس بھی جو عمل ہے, جو بھی سمجھ ہے فہم ہے, سب اللہ تعالیٰ شانہ کی عطا فرماتا ہے. ان کا فضل و کمال دائمی اور ابدی و سرمدی, اور مخلوق کا فضل و کمال عارضی اور فانی. تو ایک محبت ہوتی ہے فضل و کمال کی وجہ سے, تو پھر یہ محبت بھی اس کی وجہ سے بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ. لیکن ان سے بڑھ کر کسی کے پاس بھی فضل و کمال نہیں. دوسری وجہ محبت کی ہوتی ہے فضل و کمال, اس کے بھی حقیقی مالک اللہ تعالی اللہ جل شانہ. اور تیسری چیز ہے ملک و مال. کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور جناب بڑا مال و دولت اس کے پاس ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نہیں کہ ہماری تو فلاں رئیس سے دوستی ہے, فلاں نواب سے ہمارا تعلق ہے, فلاں بادشاہ سے میں میرے مراسم میں ان کے پاس آتا ہوں جاتا ہوں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں, تو اسی پہ جناب وہ پورا نہیں سماتا. چاہے وہ اسے کچھ دے نہ دے، لیکن یہ تعلق ہی اس کے لیے سونا ہے. بڑوں سے دوستی اور تعلق بڑے، بھائی یہ تو بڑے بڑے مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے بھائی، بڑے بڑے رئیسوں کے پاس، عمرہ وزرا کے پاس آج کل آنا جانا رہتا ہے بھائی، یہ تو بڑا اونچا آدمی ہے. دوسرے بھی اسے اونچا سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا. یہ بھی محبت کے ذریعے. تو بھائی اس میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ولو کبریا سماوات لہو ملک سماوات، آسمان و زمین کی سلطنت کے اللہ تعالیٰ مالک، زمین پر بھی آسمان پر بھی سارے مخلوقات کے وہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور احکم الحاکمین، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو سارے خزانے ان کے ہیں. من شہر اللہ عندنا خزائن ما نزل الا بقدر ما، ان کے خزانوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. اتنے ہیں خزانے کے جناب، ہزاروں سال گزر گئے، اور صرف دنیا والے نہیں، دیگر ساری کائناتوں کے اندر رہنے والی مخلوقات سب ان کے خزانوں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، رہ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اللہ پاک. لیکن ان کے آج تک کبھی کسی خزانے میں کوئی ادنا سی بھی کمی نہیں آئی. اس قدر ان کے خزانے ابدی و سرمدی اور ختم نہ ہونے والے. صرف انسانوں کو دیکھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، پہنیں گے بھی، چلیں گے بھی، پھریں گے بھی، سانس بھی لیں گے، کیا کیا کھائیں گے، کیا کیا نہیں کریں گے، سب کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں، وہی پلا رہے ہیں. مفید طالبین میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا قصہ مشہور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ اس کی مثل کوئی سلطنت نہیں تھی، لیکن وہ محدود تھی. بارہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں بھائی، آپ کے بس میں نہیں ہے مخلوق کی دعوت کرنا. کہ نہیں پروردگار، آپ اجازت دیجیے. جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ پاک نے اجازت دیجیے، اچھا بھائی دعوت کر لوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، وہ بھی حضرت کے تابع تھے، اور جنات بڑے طاقتور ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ تم کھانا پکو. ایک مہینے تک وہ بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جنات، اس میں انہوں نے کھانا پایا پکایا، تو ہوا بھی تابع تھی، سمندر بھی تابع تھا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر حکومت فرما دی تھی. ایک مہینے تک وہ کھانا پکاتے رہے، تیار کرتے رہے، پکاتے رہے، اسٹور کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت نے سوچا کہ بھائی ایسا پہلے سمندر کی مخلوق کسی پہلے دعوت کریں، پہلے ان کو نمٹائیں، پھر خوشی کے مخلوق کو نمٹائیں. تو سمندر کے کنارے حضرت نے وہ سارا کھانا لگوا دیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ ہلکی ہلکی چلتے رہے، تاکہ کھانا ٹھنڈا بھی نہ ہو اور گرم بھی رہے اور خراب بھی نہ ہو. ایک مہینے تک بڑے بڑے لبنوں کے اندر کھانا انسانوں نے، جنات نے تیار کیا، اور پھر وہ دریا سب کنارے کنارے لگا دیا گیا. جب لگ گیا تو پھر حضرت نے اعلان کیا سمندر کی مچھلیوں کو کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. تو ایک مچھلی نکلی بڑی ساری. یا نبی اللہ کھانا کہاں ہے؟ بھائی لگا ہوا ہے کھانا. جناب اس نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا، آنند فرن سارا چٹ کر گئی. لاسٹ ڈیئر میں ایک مہینے کا تیار کھانا اس نے ختم کر دیا، اور کھا کے فارغ ہو گئے کہ حضرت اور کہا اتنا تو کھا لیا اور مانگ رہی ہے. حضرت اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ اتنے بڑے بڑے تین لک میں عطا فرماتے ہیں، آج تو ایک ہی ملا. اچھی دعوت کے لیے آپ نے میں تو بھوکی دے گئی. حضرت علیہ السلام دے سجدے میں اور کہا پروردگار آپ صحیح فرماتے ہیں، اپنی مخلوق کو آپ ہی کھلا سکتے ہیں، میں نہیں کھلا سکتا.
اللہ
کیا پسند. تو ملک و مال کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. سارے ہیرے جواہرات پلاٹینم اللہ بھلا، یہ سارے نوٹ ڈالر پالر سب یہ ٹھیک ہے، سب انہیں کیا تھا فرمائے. کاغذ کو سونا بنایا ہوا، بتاؤ کیا شان ہے. اور چوتھا سبب ہے جود و نواز. جود و نواز کہتے ہیں عطا و بخشش, عطا اور بخشش, عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہی کوئی انتہا. اللہ تعالیٰ جتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں کہ ان کافروں کو بھی دے رہے ہیں. ہمیشہ سے کافر جو ان کے شرک کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار شرک ہے. اس کے بعد مشرکین کو بھی خوب کھانے کو بھی دے رہے ہیں, خوب پینے کو بھی دے رہے ہیں, خوب پہننے کو بھی دے رہے ہیں, دنیا کی سلطنتیں بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. اللہ پاک کوئی کمی نہیں, اپنے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی سب کو نواز رہے ہیں. کتنا دے رہے ہیں, کتنے دے رہے ہیں تو ٹھکانا نہیں. ان کی بخشش میں اور ان کی عطا میں اور ان کی عنایت میں, ان کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کو جب کسی کے ساتھ ہوتی ہیں تو آدمی کو محبت ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ہدیہ دے دے, کوئی تحفہ دے دے اور آڑے وقت میں آپ کو معقول رقم دے دے اور آڑے وقت میں آپ کام آ جائے, تو پھر ہمیشہ آپ اس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے. بھائی یہ بڑا خلیق آدمی ہے, یہ بڑا میرا کرم کرنا ہے. بھائی یہ کوئی میرے آڑے وقت میں میرے خونی رشتے کام نہیں آئے, مگر بھائی یہ میرے کام آیا. تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا, تب موجود ہے. ان چار اسباب کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے. تو بس پھر یہ چاروں چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت بصیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا وہ پھر غیر اللہ کی محبت نہیں کر سکے, اور جو دنیا کی حقیقت پہچان لے گا وہ اس سے بے رغبت اختیار کر لے گا. اصل میں دنیا کی حقیقت ہمارے دل میں صحیح طریقے سے ہے نہیں. دل دماغ میں جیسی ہونی چاہیے دنیا کی حقیقت وہ نہیں ہے. جس دن آئے گی دنیا سے دل ہٹ جائے گا. مراد ہے عقلی محبت, نہ کہ طبی محبت. اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو بس اللہ کے ہو جائے گا. بس مکتب عشق میں دستور نرالا دے گا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو دو طریقے تو آج میں دو اور باقی ہیں بھائی, اب وہ انشاءاللہ آئندہ لائیں. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اور اتنی محبت عطا فرمائے جس کے ہم متحمل ہیں. دعا فرمائے اللہ الحمد اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنے عنایت اور اپنی مہربانی سے, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص سے پناہ عطا فرما, ہماری ہمارے متعلقین کی ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما. یا اللہ یا اللہ جتنے احباب نے مرد اور عورتوں نے دعا کے واسطے کہا سب کی نیک مرادی پوری فرما. یا اللہ مسلمانوں کو رحم فرما, مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے رہنمائی اور رہبری فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, آفات سے, بلیات سے ہماری تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما, یا اللہ حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, دنیا میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ فتح مبین عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگی, ساری عطا فرما. یا اللہ ساری عطا فرما. جنہیں جنہوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.